لگے. یعنی گائے کی ساخت اس قسم کی ہو, اس کی نشو نما, اس کا جسم اس طریقے کا ہو یا رنگ اس کا زرد ہو. چونکہ تمہارا سوال یہ ہے ما لونھا, تو جواب یہ ہے کہ بقرۃ صفراء زرد رنگ ہو, لیکن زرد رنگ بھی عام زرد نہ ہو بلکہ فاقع ہو, یعنی گہرا زرد ہو. اور گہرے زرد میں بھی وہ گائے تم نے ڈھونڈنی ہے جس کو دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, لوگوں کو خوبصورت اور بھلی اور اچھی معلوم ہو. صفرا سے پہلے یہاں ذکر ہے لون کا. ان کے سوال میں یہ سوال ہم نے دیکھا پڑھا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. لون رنگ کو کہتے ہیں, اور وہ چیز جو ایک کو دوسرے سے الگ کرے یعنی اس کی پہچان کرائے. رنگ کو رنگ اور لون کو لون اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس رنگ کے دوسرے رنگوں سے امتیاز ہوتا ہے, یعنی اس کی پہچان ہوتی ہے. اور عرب کہتے ہیں کہ اللون اسم لحال الشیء فی منظره وهیئته من حیث بیاضه وسواده. رنگ کسی چیز کی اس ہیئت کو بیان کرتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا یہ سفید ہے, کالا ہے, زرد ہے, سرخ ہے, سبز ہے. تو لون رنگ کو کہتے ہیں. اور جواب میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا یہ جواب ان کو سنایا کہ انھا بقرۃ صفراء. صفراء یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور یہ مؤنث ہے فعلا کے وزن پہ. فاقع یہ فقع یفقع فقع سے ہے. فقع یفقع فقع سے نصر ینصر کے باب سے بھی آتا ہے اور فتح یفتح کے باب سے بھی آتا ہے. کسی رنگ میں خالص ہونا, گہرا ہونا اور گہرا زرد رنگ ہونا. تو صفراء فاقع گہرا زرد رنگ. عربی زبان میں ہر رنگ کے ساتھ ایک ایسا لفظ مخصوص ہے جو اس کے گہرے پن پہ دلالت کرتا ہے. تو زرد رنگ کے ساتھ جو لفظ خاص ہے جو اس کے گہرے پن پہ دلالت کرتا ہے وہ عموماً فاقع کا لفظ ہے. تو زرد رنگ اگر گہرا ہو اور اس کو بیان کرنا ہو تو عربی زبان میں اس کے ساتھ ہر جگہ آپ کو فاقع کا لفظ ملے گا. تسر یہ سر یا سر سرور و مسرت اس سے ہے, خوش ہونا, کسی کو خوش کرنا یا خوش ہونا. اور اسی سے سرور ہے, وہ لذت اور وہ کیفیت جو کسی اچھی چیز کو دیکھ کر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے, وہ ہے سرور یعنی فرحت قلبی. ناظرین یہ اس میں فاعل ناظر کی جمع ہے. اور سر یسر سرور سے ہی ہے خبر سار, یعنی کسی کو خوشخبری سنانا, اور خوشخبری کو خبر سار کہتے ہیں. قرآن کی بعض آیات میں اللہ تعالیٰ جب انسان کی آزمائش کو بیان کرتا ہے تو دو حالات اور دو کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے, را اور حالت سرا. حالت سرا سے مراد وہ حالت ہے جو خوشحالی کا زمانہ ہوتا ہے, فراوانی کا زمانہ ہوتا ہے, خوشی کا وقت اور دور اور عمر اور وقت اور زمانہ ہوتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ذریعے بھی تم لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ فراوانی اور خوشحالی میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا اس کا کفر کرتے ہو. سرا. اور اس کا عکس ہے ضرا. ضر یضر ضر ضر سے ضرا, یعنی وہ زمانہ اور وہ وقت کے جو تندرستی کا ہو, تنگی کا ہو, مشقت کا ہو, آزمائش کا ہو. اس کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش اور اس کا امتحان مقصد ہوتا ہے. تو ان حالات میں انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے, اور یا یہ کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے. تو ضرا وہ حالت کے جو سخت حالت ہو, مشقت والی حالت ہو, تنگستی والی حالت ہو, جس میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے, جس طریقے پہ خوشحالی اور دوسری خوشیاں دے کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے. تو سرا اور ضرا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کو روایت کیا جس کو امام بیہقی نے شعب ایمان میں ذکر کیا کہ افضل الاعمال ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سرور سے بات چلی ہے, خوشی سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ افضل الاعمال ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا, تمام اعمال میں جو افضل اعمال ہیں ان افضل اور زیادہ اجر اور ثواب والے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا, اپنے کسی مسلمان بھائی کو تم خوش کرو, اس چیز سے وہ خوش ہوتا ہو وہ عمل تم انجام دو, ان اس کو خوش کرو. او تقضی عنہ دینا, یا اس کے ذمے کسی کا قرض وغیرہ ہو تو اس کی طرف سے تم ادائیگی کرو, وہ اپنے قرض کو ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو. تو افضل الاعمال, سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کرو. او اطعمہ خبزا, یا اس کو کھانا کھلاؤ, اگر وہ محتاج ہے, مسکین ہے, بھوکا پیاسا ہے تو اس کو کھانا کھلانا, پانی پلانا, اس کی مدد کرنا یہ افضل عمل ہے. اور او تقضی عنہ دینا, اس کا قرض ادا کرو, یہ افضل عمل ہے. اور ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا, خوشی داخل کرو اس کی ذات پر, اس کے گھر والوں پہ, وہ گھر اور وہ بچے اور وہ بیوی اور وہ گھرانہ اور وہ خاندان جو حالات کی تنگستی اور حالات کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو, پریشان حال ہو, تو ان کی پریشان حالی کو دور کرنا اس حال میں کہ وہ خوش ہو جائے, تو فرمایا کہ یہ سب سے افضل عمل ہے. اسی ضمن میں غربا, مساکین, یتامہ, ارامل اور دوسرے مفلس اور نادار لوگوں کی خدمت کرنا, ان کی مدد کرنا اسی زمرے میں آتا ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے جو کہ طویل حدیث ہے, اس کو امام الطبرانی نے اپنی معجم میں نقل کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, احب الناس الى اللہ انفعہم, احب الناس الى اللہ انفعہم, لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو مخلوق کو فائدہ پہنچائیں. احب الناس الى اللہ, لوگوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کو, وہ انفعہم, وہ ہیں جو اللہ کی اس مخلوق کو, انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم, اور سب سے افضل عمل اللہ کی نگاہ میں یہ ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو بے کسی اور پریشانی کے عالم میں ہو, اس کی پریشانی کو دور کرو, اس کی مدد کرو حتیٰ کہ وہ خوش ہو جائے, پریشانی اس کی دور ہو جائے. او تکشف عنہ کربہ, یا جس تنگی میں ہے اس تنگی کو تم دور کر دو. او تقضی عنہ دینا, یا اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دو. او تطرد عنہ جوعا, یا اگر اس کے ہاں بھوک غربت ہے, اس غربت کو, بھوک پیاس کو ختم کرو, اس کی مالی مدد کرو اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دو. وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا, یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا, میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی حاجت روائی کے لیے, اس کی کسی خدمت کے لیے, اس کی کسی مدد کے لیے, اس کے کسی کام کے لیے تھوڑا سا چلوں, یہ مجھے ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے. وہ شخص اگر ایک مہینے چلے میں بیٹھ جائے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ دو قدم چلو. تو چلے لگانے والوں کے لیے اور چلوں میں بیٹھنے والوں کے لیے اس حدیث میں بڑا سبق ہے کہ وہ چلے جو تم مسجدوں کے کونے میں بیٹھ کے لگاتے ہو اور جو کسی اور مقام پہ تم لگاتے ہو, اس طویل عرصے اور ان طویل ایام کے مقابلے میں زیادہ وزنی عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ بجائے اعتکاف بیٹھنے کے میں کسی مسلمان بھائی کی مدد اور اس کی خدمت کے لیے اس کے ساتھ چند قدم چلوں. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, جس نے اپنے غصے کو پی لیا اللہ تعالی اس کی ستر پوشی فرماتے ہیں. تو غصے کو پی لینا, جب غصہ آپ کو آئے اس وقت برداشت سے کام لینا, ضبط سے کام لینا. جو شخص اس چیز پہ قادر ہو اس کے لیے اس حدیث میں خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی فرماتے ہیں. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو شخص غصے کے عالم میں اپنے اس غصے کو نافذ کرنے پہ قدرت رکھتا ہو, بیوی پہ غصہ آیا, بچوں پہ غصہ آیا, اپنے نوکر پہ غصہ آیا, ملازم پہ غصہ آیا, بچوں پہ غصہ آیا, کسی مسلمان بھائی پہ غصہ آیا, اور اس شخص پہ غصہ آیا کہ جو آپ کی نگرانی میں ہے اور آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں, اس کے باوجود اگر آپ معاف کر دیتے ہیں, مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے. اللہ کی رضا سب سے زیادہ اس دن اس کی طلب ہوگی جس دن نفسہ نفسی ہوگی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے رب سلم سلم, اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اپنی رضا سے بھر دیں گے وہ کہ جو غصے کو پیتے ہیں, یعنی بدلہ لے سکتے ہیں لیکن بدلہ نہیں لیتے. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا, آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا, چھوڑ دیا. تو اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ کو تکلیف دی ہے, آپ کو دکھ پہنچایا ہے, آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کی وجہ سے اس سے بدلہ نہیں لیتے, تو اللہ تعالی حشر کے دن آپ کو سکون سے, اطمینان سے اور اپنی محبت سے نوازیں گے. تو بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لینے والے خود تو معاف کرنا چاہتے ہیں, مثلاً کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا, جیسا کہ ہمارے پٹھانوں میں بہت یہ روایت ہے, قتل و غارت گری ہمارے صوبہ سرحد کے بعض علاقوں میں. تو علماء اور شرفاء اور قائدین اور بزرگ وہ ایک وفد کی شکل میں مقتول کے گھر جا کے اس کی صلح کراتے ہیں قاتل سے یا قاتل کے گھر والوں سے, دونوں فریقین صلح کر لیتے ہیں. لیکن بعض انسانی شکلوں میں ایسے شیطان چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو اس صلح کرنے کے بعد مقتول کے گھر والوں کو اکساتے ہیں کہ تمہاری غیرت کہاں گئی, تمہارے فلاں بھائی کا قاتل, والد کا قاتل, تمہارے دوست کا قاتل بازار میں گھومتا پھرتا ہے اور تم نے اسے زندہ چھوڑا ہوا, اس کو غیرت دلاتے ہیں, اور یہ غیرت شیطان کی غیرت ہے, حتیٰ کہ یہ شخص اٹھ کے پھر دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے. تو یہ انسانی شیطان بھول جاتے ہیں کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو برائی کی تلقین کی, ترغیب دی یا اس کا سبب بنا, اس کی مثال اسی شخص کی طرح ہے جس نے اس جرم کو انجام دیا, اور قتل نفس وہ جرم ہے جس کے بارے میں سورہ نساء قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. دو آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی, ایک مشرک کی اور ایک قاتل کی. تو جو بدلہ لے سکے پھر بھی بدلہ نہ لے, اس کے لیے اس حدیث میں فضیلت ہے اور اس کے لیے اس حدیث میں خوشخبری ہے. تو وہ لوگ کے جو بدلہ لے سکتے ہیں اور پھر محض اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں, معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام سے نوازیں گے, مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور آگے اس حدیث میں ارشاد فرمایا, وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چند قدم چلا, اللہ تعالی اس دن جس دن ہر انسان کے قدم پھسلیں گے قیامت کا دن, اس دن اللہ تعالی اس کے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا. یعنی اللہ تعالی اپنی رضا سے اور محبت سے اس شخص کو نوازے گا. یوم تزل الاقدام, جس دن قدم پھسلیں گے حشر کے میدان میں, قدم پھسلے گا بلسرات پہ, قدم پھسلے گا اور پھسلے گا تبھی انسان جہنم میں گرے گا والعیاذ باللہ. اس دن جس دن بہت سارے لوگ پھسلنے کی وجہ سے جہنم میں جا کے گریں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے, اس دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثابت قدمی سے نوازے گا, اس کے قدموں کو مضبوط کر دے گا, یہ پھسلے گا نہیں, اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. وہ کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چند قدم چلا, من مشا مع اخیہ المسلم فی حاجتہ, اور ارشاد فرمایا کہ وان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل. سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. فرمایا کہ بد اخلاقی جو ہے, برا اخلاق, یہ نیکیوں کو, اعمال صالحہ کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طریقے پہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. شہد میں اگر چند قطرے سرکہ آپ ڈالیں تو شہد خراب ہو جائے گا, دودھ میں ڈالیں دودھ خراب ہو جائے گا. اس طریقے پہ, جس طریقے پہ سرکے نے ان چیزوں کو خراب کیا, چند قطرے, ایک قطرہ ہی اگر آپ سرکے کا ڈالیں تو ذائقہ اس کا بگڑ جاتا ہے اور وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے, اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, نمازی ہو, بہت بڑا پرہیزگار ہو, لیکن اگر بد اخلاق ہے تو اس کی یہ بد اخلاقی اس کی دوسری نیکیوں پہ اثر انداز ہوگی. یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو جو چیز انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا. جس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے وہ حسن خلق ہوگا, اچھا اخلاق. جس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے وہ بد اخلاقی ہوگی. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک المسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ. تبسم بھرے چہرے سے اپنے بھائی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى علی اخیک بوجہ طلیق. کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو, حتیٰ کہ خواہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا چہرہ لے کے ملنے والی نیکی ہی کیوں نہ ہو. تو اس حدیث میں ذکر تھا سرور کا, تسر الناظرین سے بات چلی تھی کہ خوش ہونا, تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا, کسی غریب اور نادار اور مفلس کی پریشانی کو دور کرنا, یہ اجر اور ثواب کا باعث ہے. تو اس آیت نمبر 69 میں بنی اسرائیل کے اس سوال کا ذکر تھا کہ جو ان کا تیسرا سوال تھا گائے کے رنگ کے بارے میں, کہ گائے کا رنگ کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو, اور ایسا گہرا زرد ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہو. اب کاش کے انہی سوالوں پہ وہ اکتفا کر لیتے اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کو پورا کرتے. تو اس آیت نمبر 70 میں ان کے تیسرے سوال کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, اپنے رب سے پوچھو, اسے پکارو اور اس سے یہ کہو کہ یہ گائے کیسی ہو اور یہ کیا چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان البقرة تشابه علينا, اس گائے نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے, ہمیں شبہ پڑ گیا ہے کہ یہ گائے ہے یا کچھ اور چیز ہے. لیکن وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے. تشابہ یہ باب تفاعل سے ہے اور مہتدون میں لام تاکید کا ہے. اتنی وضاحتوں اور اتنی یعنی صراحتوں کے باوجود اب تک گائے ذبح نہیں کر رہے. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ اس گائے نے ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے, اور اس کے بعد پھر غالباً ان کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پے در پے سوالات کی وجہ سے اب یہ بات شبہ میں پڑ گئی ہے. تو اس احساس کی وجہ سے جو ان کے دل میں بالآخر پیدا ہو گیا, وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ان البقرہ تشابہ علینا, اب یہ بات کچھ شبہ والی شک والی ہے کہ وہ گائے ہم حاصل بھی کر سکیں گے یا نہیں جس گائے کی ذبح کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اس لیے کہ شروع میں جو ہمیں حکم ملا تھا اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا, اور اب جو ہم نے کثرت سے سوالات کیے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ کچھ مشکل ہے. لیکن نہ جانے کیسے ان کے اس احساس کی وجہ سے جو دل میں پیدا ہوا, اللہ نے ان کو یہ توفیق دے ہی دی کہ انہوں نے اللہ کو یاد کر لیا. علماء نے لکھا کہ لاکھ بدکاریوں اور گناہوں کے باوجود اگر کسی دل میں احساس زیاں پیدا ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. لیکن جب احساس زیاں ہی ختم ہو جائے, اس کا ذکر اقبال نے کیا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جو احساس ہے وہ گناہ کا غلطی کا, یہ احساس اگر باقی رہے تو یہ امید رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا. لیکن جب احساس ہی ختم ہو جائے تو پھر توبہ کی توفیق مشکل سے ملتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ انا انشاء اللہ لمہتدون, کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ ہدایت پہ آ جائیں گے. جس چیز کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس حکم کو ہم پورا کریں گے, اور بالآخر ہم اس گائے کو پا لیں گے جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اس سے پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ مستقبل کا کوئی بھی کام اگر تم کرنا چاہتے ہو یا اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو. تو سورہ کہف کی اس آیت اور بنی اسرائیل کے واقعے میں اس انشاء اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ کسی بھی مستقبل کے کام کے ساتھ انشاء اللہ کہنا یہ مسنون ہے. آئندہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو مشروط کر دیں انشاء اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کا نام جب آپ نے لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور یہ کام بخیر و خوبی آپ انجام دیں گے. اور اگر آپ نے انشاء اللہ نہ کہا تو پھر اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کام پائے تکمیل تک نہ پہنچے. اس آیت کے آخر میں امام ابن کثیر نے یہ ذکر کیا کہ بعض مفسرین اور بعض محدثین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوا لَمَا بُيِّنَتْ لَهُمْ آخِرَ الْأَبَدِ. اگر بنی اسرائیل انشاء اللہ نہ کہتے تو کبھی بھی وہ اس گائے کو نہ پا سکتے جس کی قربانی کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا. لیکن جب انہوں نے انشاء اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور ان کو وہ گائے مل گئی جس گائے کی قربانی کا ان کو حکم ملا تھا. اس ذکر کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض اور مفسرین نے لکھا کہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ یہ قول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے. یعنی یہ حدیث صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ یہ قول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ انشاء اللہ نہ کہتے تو کبھی بھی اس گائے کو نہ پاتے جس گائے کی قربانی کا ان کو حکم دیا گیا تھا. سب سے آخر میں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انہا بقرہ، ایسی گائے تم ذبح کرو کہ لا ذلول، وہ گائے ہے جو محنت کرنے والی نہ ہو، جس سے کھیتی باڑی یا دوسری محنت مزدوری کا کام نہ لیا جاتا ہو، یہ ایک شرط ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ تثیر الارض، وہ زمین میں ہل بھی نہ جوتتی ہو، ہل چرانے کا کام بھی اس سے نہ لیا جاتا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ولا تسق الحرث، اور وہ کھیتی باڑی میں زمین کو پانی بھی نہ پلاتی ہو، زمین کو سیراب کرنے کا جو کام انجام دیتے ہیں بعض جانور، گائے اور بیل، وہ کام بھی اس گائے سے نہ لیا جاتا ہو. اور مسلمہ، یہ صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، لا شیعت فیہا، جسم پہ کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو. جب یہ ارشاد فرمایا تو اب وہ کہنے لگے، قالو، تو کہا انہوں نے، الان جئت بالحق، کہ اب لایا ہے تو ٹھیک بات. فذبحوها، بس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اور یہ لگتے نہ تھے کہ اس کو ذبح کریں گے، اس لیے کہ جو سوالات انہوں نے پوچھے اور جو وقت ضائع کیا اپنا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان کے الٹے سیدھے سوالات، بے چکے سوالات، فرمایا فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح کرنے والے وہ لگتے تو نہ تھے لیکن بہرحال آخر میں انہوں نے یہ کام کر ہی دیا. ذلول، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور تثیر، یہ اثار یثیر سے باب افعال سے ہے، بلند کرنا، اٹھانا، حل جوتنے کا کام کرنا. تسقی، یہ سقی سے ہے، کسی زمین کو پانی پلانا یا کسی کو سیراب کرنا یا کسی کو پانی پلانا. حرف، یہ اسم جامد ہے، وہ زمین جس میں کاشتکاری، زمینداری کی جاتی ہو اس کو حرف کہتے ہیں. مسلمہ، یہ مسلم کا مؤنث ہے جو کہ مذکر ہے، مسلم مذکر ہے اور اس کا مؤنث ہے مسلمہ، بے عیب، صحیح سلامت چیز. شیعہ، یہ مصدر ہے، وشا یشی سے داغ دھبے کو کہتے ہیں. کادو، یہ جمع کا صیغہ ہے، کادا یا کادو سے. تو قال انہ یقول، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جواب میں کہا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ، یہ ایسی گائے ہو، لا ذلول، جو محنت کرنے والی نہ ہو، جس نے محنت نہ کی ہو، محنت مزدوری نہ کرتی ہو، یثیر الارض، اور نہ ہی وہ زمین میں ہل جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی باڑی کو پانی دیتی ہو. مسلمت، یہ بالکل صحیح سلامت ہو، بے عیب ہو، لا شیعت فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو. قالوا الان جئت بالحق، کہنے لگے کہ اب تو لے آیا ٹھیک بات. حق کا یہ مفہوم جو یہاں موجود ہے، یہ وہ مفہوم ہے جس کی وضاحت اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکی ہے کہ لفظ الحق قرآن میں کئی معانی اور کئی مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک مشہور مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں کوئی اختلافی بات ہو رہی ہو اور باہم جھگڑے کی نوبت ہو، تو اس صورت میں جو قول فیصل ہوتا ہے، وہ قول اور وہ بات جو فیصلہ کن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے لفظ حق استعمال کیا ہے. عادل اور انصاف کے لیے بھی قرآن نے حق کا لفظ استعمال کیا ہے. اور یہاں پہ جو مفہوم حق کا، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو واضح کر کے بیان کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب آخر میں ان سے یہ کہا تو کہنے لگے کہ اب جو بات تم نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے. فذبحوها، اور بالآخر انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اور اس کام کے کرنے والے وہ نہ تھے، ان کی نیت میں یہ نہ تھا کہ وہ اس گائے کو ذبح کریں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بار بار اللہ سے پوچھنا، اللہ کا جواب دینا، اور آخر میں اس احساس کا پیدا ہو جانا کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ توفیق دے دی کہ وہ اس کام کو انجام دیں جن کا ان کو حکم دیا گیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم.